بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وتنوي رحمة الله عليك خليفة هذا الحاج محمد شريف صاحب رحمة الله عليك ملفوظات سنائے جا رہے ہیں حضرت رحمة الله عليك عائزة میں سے ایک صاحب کو متعلقین میں سے کچھ ہدایا بیچتے رہتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے حضرت والا سے کہا میری طرف سے انہیں شکریہ کہہ دینا اس پر حضرت والا نے ان کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ خالی شکریہ کیا ہوتا ہے شکریہ بھی ادا کرو اور ان سے زیادہ اچھا ہدیہ بھیجو
اس سلسلے میں پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہدیہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا آج تفصیل عرض نہیں کروں گا پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ہدیہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا اور جن سے ہدیہ لیا جائے ان سے بھی ہر مرتبہ نہیں لیا جاتا تو ہدیہ ہر ایک سے لیا نہیں جاتا جن سے لیا جاتا ہے ان میں بھی سب ایسے نہیں ہوتے کہ ان سے ہر مرتبہ لیا جائے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے ہدیہ ہر وقت لیا جائے ماں ہے باپ ہے اولاد ہے تعلقات خوشگوار ہیں اچھے ہیں بہت قریبی شاگرد ہے استاد ہے پیر مرید کا بہت گہرا تعلق ہے بھائی بھائی کا بہت تعلق ہے تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے ہدیہ نہیں لیا جاتا بعض وہ ہوتے ہیں جن سے لیا جاتا ہے کبھی کبھار بعض وہ ہوتے ہیں جن سے لیا جاتا ہے ہر وقت تو یہ سیکھنا پڑتا ہے جیسے نماز کے بارے میں سیکھتے ہیں نا کہ نماز ہر وقت نہیں پڑھی جاتی سورج سر پہ ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی سورج طلوع ہو رہا ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ مسائل سیکھتے ہیں نا تو اسی طرح یہ ہدیہ لینا ہدیہ دینا یہ بھی سنت ہے تو سنت ہے تو پھر اسے سیکھنا پڑے گا اسی طرح یہ مزاج بنا لینا کہ میں کسی سے کچھ لوں گا ہی نہیں یہ بھی غلط ہے تو یہ مزاج بنا لینا کہ جہاں سے جس سے جب بھی آ جائے لے لینے یہ غلط اور دوسرا یہ مزاج بنا لینا کہ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں میں کسی کے احسان کے تحت نہیں رہنا چاہتا یا یہ کہ میں مالدار ہوں بڑا آدمی ہوں میں کیوں کسی سے ہدیہ لوں میرا ایگو کے خلاف ہے اور جو بھی آتا ہے منع کر دیتا ہے یہ بھی غلط ہدیہ لینا بھی پڑتا ہے اور ہدیے کو انکار بھی کرنا پڑتا ہے اب یہ سیکھنے کی چیز ہے کچھ تفصیلات اس کی پہلے آ چکی ہے اب جب ہدیہ لیا جائے تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اس میں بھی پھر الگ الگ ہدیہ لیا اور لے کر کے زبانی شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے محبت کا اظہار کیا کیا ضرورت تھی اس کی آپ نے محبت فرمائی اللہ جزائے خیر دے تو یہ بتلایا کہ اس کی مجھے ضرورت تو نہیں تھی مگر اب آپ نے دیا تو آپ نے کوئی برا نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ محبت کا اس کو ٹھیس نہ پہنچی مگر ساتھ میں اپنا احتیاج نہیں بتلایا اس لیے کہ جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے سامنے ذرا یہ بتلانا بھی ضروری ہے کہ میں آپ جو دے رہے ہیں اس کا محتاج نہیں ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ایسا ہے کہ وہ آپ پر احسان نہیں سمجھ کر دے رہا ہے, وہ آپ کو محتاج سمجھ کر نہیں دے رہا ہے, تو اس کے ساتھ ڈیل کریں گے الگ. بھائی جزاک اللہ, ایسے موقع پر آپ یہ ہدیہ لے آئے کہ مجھے اس کی ضرورت ہی تھی, یہ تو سیکھنا پڑتا ہے. پر یہ کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا, اسی لیے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے. یہ صحبت سے چیزیں آتی ہیں ذہن میں, صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت کا ڈرگ پینے والا آپ کو ترغیب نہیں دیتا کہ پی لو پی لو پی لو, نہیں, اس کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے دل میں جو ڈرگ کی رغبت ہوتی ہے وہ خود بخود منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ کر سیکھنے سے نہیں آتی, بلکہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جن کے دلوں میں یہ سمجھ آ چکی ہے وہ خود بخود جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھو کہ ایک شخص جو ہے وہ 20 صفحے کی کتاب ٹائپ کرتا ہے, تو وہ تو بڑی محنت سے وہ 20 صفحے کی کتاب ٹائپ کرتا ہے, اور آپ اس سے وہ لینا چاہتے ہیں تو USB کے اوپر چند سیکنڈ میں وہ آپ کو مل جائے گی. تو مشائخ بڑے بڑے مجاہدات کرنے کے بعد اپنے دلوں کے اندر جو نعمتیں اتارتے ہیں, ہمیں صرف ان کی صحبت میں بیٹھ کر USB میں لے لینا ہے, وہ چیزیں یوں ہی منتقل ہو جاتی ہیں. مگر یہ کب, بار بار یہ کہتا ہوں, یہ تب جبکہ آدمی محتاج بن کر ان کے پاس جائے, ایسا سمجھ کر جائے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنا, بیٹھنے میں میں محتاج ہوں, مجھے ضرورت ہے ان کے سینے میں جو ہے وہ طلب ہو, محتاج ہو, عقیدت ہو, عظمت ہو, ریورنس ہو, رسپیکٹ ہو, ادب ہو, اللہ سے دعا بھی مانگے. اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں, ان کے سینے میں آپ نے جو دولت رکھی ہے وہ مجھے بھی عطا کیجیے. یعنی باقاعدہ محتاج بن کر کے جاوے آدمی. تو یہ لینے میں کبھی کسی کی طرف سے ہدیہ آیا, ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس کے ذریعے شکریہ ادا کر دیا, دوسرا یہ شکل یہ ہے کہ خط لکھ کر کے شکریہ ادا کیا, تیسری شکل یہ ہے کہ فون کر کے شکریہ ادا کیا, چوتھی شکل یہ ہے کہ ٹیکس لکھ کر, فون کر کے, خط لکھ کر, ساتھ میں کچھ آپ نے دیا بھی کہ میری طرف سے آپ یہ قبول فرما لیجیے. اس نے 100 پاؤنڈ کی چیز دی, آپ نے 150 کی دے دی, اس نے 100 پاؤنڈ کی دی, آپ نے 5 پاؤنڈ کی دی. اس میں ہدیے کے اندر یہ نہ دیکھا جائے کہ میں کتنے رقم دے رہا ہوں ریٹرن, یہ سب نہیں, یہ ہدیے میں نہیں ہوتا, یہ بزنس نہیں ہے, بزنس نہیں ہے. ہدیہ لیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے صرف آپس کی محبت کو بڑھانے کے لیے. اسی لیے امریکہ میں آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ ہمارے جماعت تبلیغ والوں میں سے کسی سے ملاقات ہو جائے کہ یہ نیو یارک جا رہے ہیں, تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی ہمارے ایک دوست وہاں ہے, ہدیہ آپ لے جائیں گے؟ وہ کہے گا ہاں لے جاؤں گا. آپ نے سوچا کہ ان کو اگر 1 کلو مٹھائی دوں گا تو مشکل ہوگا, تو ایسی چیز دے دوں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. جیب میں سے آپ نے ایک تسبیح نکال کر کے دے دی ان کو کہ یہ ان کو دے دینا, میرے دوست. تو جو لوگ اخلاص سے ہدیہ بھیجتے ہیں اور محبت سے ہدیہ لیتے ہیں, ایسی چھوٹی سی چیز سے بھی کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر جو ہدیہ لینے اور ہدیہ دینے کو مٹیریل گین کے طور پر دیتے اور لیتے ہیں, تو ان کو تو کم ہی پڑے گا. 100 پاؤنڈ بھیجیں گے تو بھی کم پڑے گا, 500 بھیجیں گے تو بھی کم پڑے گا. اور یہاں سے 500 بھیجے ہیں تو یہاں امید یہ رہے گی کہ واپس آئے گا تو 700 بن کر آئے گا, ایسا نہیں. میں نے وہ پہلے ایک لطیفہ سنایا تھا نا ایک بڑے میاں کا. میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا تو ایک بڑے میاں میرے ساتھ سفر میں بیٹھ گئے, تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب زمانہ بہت بگڑ گیا. تو میں نے کہا چاچا زمانہ تو بگڑتا نہیں ہے, زمانے کے لوگ بگڑتے ہیں تو زمانہ بگڑ جاتا ہے. صحابہ اچھے تھے تو زمانہ بھی اچھا تھا, اگر ہمارا زمانہ بگڑ گیا ہے تو ہمارے بگڑنے کی وجہ سے. پھر میں نے کہا کہ کوئی خاص بات, بہت درد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بگڑ گیا. تو کہنے لگے کہ ہمارے دوست کے یہاں شادی تھی, ان کے بچے یا بچی کی, تو میں نے لفافے میں 5 pounds دیے تھے, تو اب 2-4 years کے بعد ہمارے یہاں شادی ہوئی تو انہوں نے بھی 5 pounds ہی دیے. تو میں نے کہا چاچا جیسے آپ نے یاد رکھا تھا انہوں نے بھی یاد رکھا ہوگا. تو مجھے کہنے لگے گجراتی میں 3-4 years میں مہنگواری بھی تو ودی ہوئے ہیں, یعنی 3-4 years میں انفلیشن بھی تو بڑھا ہوگا نا, تو کم سے کم 5 کے بجائے 6 دے دیتے, 7 دے دیتے. یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ ہدیہ نہیں ہے. ہدیے میں پایا دیا جاتا ہے, ہدیے میں منڈی دی جاتی ہے, ہدیے میں مسواک دیا جاتا ہے, ہدیے میں 3 کھجوریں دی جاتی ہے. پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ شروع شروع میں یہ ساجد فرقان وغیرہ سب میرے پاس آتے تھے, بالکل میرا ابتدائی مرحلہ 92-93. میرے گھر پر ایک کالج کے لڑکے نے دستک دی, میری مجلس میں آیا کرتا تھا درس میں, تو میں نے کھولا اور میں نے ویلکم کیا, میں نے کہا اندر آئیے. وہ آیا بےچارا اور بہت شرمندہ سا. تو مجھے ایسا ہوا کہ نوجوان غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں کرنے کے بعد میرے پاس سولوشن کے لیے آتے ہیں, تو یہ بھی کچھ گڑبڑ کر کے آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹھو بھائی, تو کہا کہ نہیں بیٹھنے والا تو نہیں ہوں. میں نے کہا 4 بجے ہیں, چائے کا وقت ہے, چائے؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں, میں ایک کام کے لیے آیا ہوں, وہ نمٹا دوں. میں نے کہا کہیں تو کہ میں تیرے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں. میں نے سوچا کہ کالج کا لڑکا ہے, آتا جاتا رہتا ہے, اس کی دلجوئی کرنی چاہیے, خوش کرنا چاہیے, تو میں نے کہا لے لینا چاہیے اس سے ہدیہ. تو میں نے یوں کر کے ہاتھ رکھا اس طرح, دو ہاتھ میں نے کہا کہ دیجیے. تو بہت ایمبارسمنٹ کے ساتھ یوں کھڑا تھا پیچھے ہدیہ لے کر, تو یوں کر کے میرے ہاتھ میں اس نے وہ ہدیہ رکھا اور دیکھتے دیکھتے فوراً نکل کر بھاگ گیا گھر میں سے. یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے وہ ہدیہ دیکھوں. تو پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی کے اندر وہ بہت رف انداز میں ریپ کیا ہوا تھا. آج کل تو شو بزنس بہت ہو گیا ہے نا. میں لطیفہ سنا رہا تھا ابھی کینیڈا جانے سے پہلے, کہ میں نے کہا سب سے پہلی مرتبہ یہ جو آج کل پرفیومز ملتے ہیں بڑے بڑے باکس میں, تو پہلی مرتبہ مجھے کسی نے ہدیے میں دیا, سب سے پہلی مرتبہ کچھ سالوں پہلے جب نئے نئے مارکیٹ میں آئے تھے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا میں دل میں بہت خوش ہوا کہ اس میں تو 15-20 bottles بن جاوے, اتنا عطر ہوگا اس میں. تو میں نے سوچا کہ خالی بوتلیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے, تو اتنی بڑی بوتل مجھے دے رہا ہے, تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی بوتل بنا کر سب دوستوں میں تقسیم کروں گا. وہ میں نے کہا کہ ایک لیئر کھولا تو اندر دوسرا لیئر, اس کو کھولا تو اس کے اندر تیسرا لیئر, وہ انین کی طرح کھلتا ہی رہا. اور اندر گھستے گھستے اتنی چھوٹی بوٹل, اور اس بوٹل کو بھی میں نے جو لائٹ کے سامنے یوں کر کے دیکھا, تو ہماری جو چھوٹی بوتلیں آتی تھی پہلے اس سے بھی کم, وہ پورا گلاس. تو یہ خوشبو جو ہے وہ 5 pounds کی, 2 pounds کی, 1 pound کی, اس کے لیے ہم 40 pounds دیتے ہیں, 50 pounds, وہ سارا پیکنگ کے لیے دیتے ہیں. اور اس سے بھی لوگوں کا میں نے کہا پیٹ نہیں بھرا, اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا. بھائی تو ساری چیزیں ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں نا, تو اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا. تو ہمیں لوٹنے کا دوسرا طریقہ یہ بنایا کہ اس کے اوپر ریپر چاہیے, اب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا, تو کہا اس کے اوپر ریبن چاہیے. اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا, تو کہ اس کے اوپر لیبل چاہیے. اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا, تو کہ اس کے لیے تھیلی چاہیے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ بے وقوفی کے ساتھ دنیا کو پیسے دے رہے ہیں. اس میں کیا ہو گیا اگر ایک جوڑی کپڑا کسی کی خدمت میں ایسے ہی کسی پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر دے دیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. سادگی کو لاؤ میرے بھائیو, دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے اس رخ پہ جا کر اپنا نقصان مت کرو, اپنا نقصان مت کرو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدیہ جو ہے وہ محبت کی وجہ سے, محبت کی خاطر دیا جاتا ہے محبت کی وجہ سے. تو اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, مفتی صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی چیز ہدیے میں ملی, تب چلتے چلتے کہہ دیا کہ بھائی تمہاری طرف سے وہ چیز مل گئی ہے جزاک اللہ. مولانا احمد کو کہہ دیا کہ بھائی مفتی صاحب کا شکریہ ادا کر دینا, تا تعلق ہے. مگر سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بالمشافہ فیس ٹو فیس ان کو کہے کہ بھائی آپ کی طرف سے وہ ہدیہ ملا تھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہو سکے تو اپنی طرف سے بھی کچھ دے, چاہے اس سے کم یا اس سے زیادہ. اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیت, ہدیہ کو قبول فرماتے تھے, ویثیب علیہا, اور بدلہ بھی دیتے تھے. اب ہمارا بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے, کبھی ایسے آدمی سے تعلق ہوتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہم سے بہت مالدار ہے. ہوتا ہے ایک بھائی بزنس مین ہے اور دوسرا ورکنگ کلاس کا ہے, تو وہ بزنس مین جو بھائی ہے وہ اگر 500 پاؤنڈ کا ہدیہ دیتا ہے اس بھائی کو تو وہ تو اتنا نہیں دے سکے گا, تو اسے ایسا نہیں انفیریورٹی کمپلیکس میں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اب بھائی کو ہم کیا دیں. نہیں, آپ ایک کلو اجوا کھجور بھیج دو اس کے اوپر. ہمارے اکابر بزرگان دین کا تو عجیب حال تھا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا جب ہم سے بہت خوش ہوتے تھے تو ہمیں ہدیہ دیتے تھے. تربیت خوب فرمائی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے والد نے. کہتے ہیں کہ ہدیہ دیتے تھے تو اندر خوشی بہت ہوتی تھی. خیر پہلی مرتبہ ہوئی ہوگی, دوسری مرتبہ ہوئی ہوگی, پھر تو وہ خوشی بھی ختم ہو گئی ہوگی. کہتے ہیں معمول یہ تھا کہ پوچھتے تھے کہ زکریہ اس ہدیہ کا کیا کرے گا تو, یعنی ہدیہ دیتے تھے, پھر سویٹ چاکلیٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا پوچھتے تھے کہ زکریہ کیا کرے گا اس ہدیے کا, تو کہا پہلی مرتبہ میں نے کہا کہ میں مٹھائی خریدوں گا اور اپنے حضرت کے لیے ہدیہ پیش کروں گا, یعنی اپنے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری. تو دیکھو ٹریننگ کی تھی. تو کہا کہ آپ نے جو ہدیہ دیا ہے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ تو تیرے حضرت کو مٹھائی ہدیے میں دے گا تو تیرے حضرت وہ مٹھائی میں سے ایک آدھ ٹکڑی کھا لیں گے اور باقی سب خدام کو تقسیم کر دیں گے, اس کے بجائے جو پیسے میں نے تجھے دیے ہیں اس سے شکر خرید, شوگر, اور شوگر خرید کر کے اپنے حضرت کو ہدیے میں پیش کر تو تیرے حضرت ایک مہینے تک اس سے چائے پیئیں گے. دیکھا آپ نے, چائے تو شوگر, شوگر دی. تو بھائی جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اپنا بھی کس میں فائدہ ہے. اب ایک مہینے تک شیخ اپنے مرید کی شوگر سے چائے پیے تو کتنا فائدہ ہوا, اور مٹھائی دے دی تو کیا کرتے, تھوڑی بہت چکھ لیتے خوش کرنے کے لیے اور باقی دوسروں کو تقسیم کر دیتے. بھائی اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مٹھائی دینا ایک دوسرے کو آپس میں بند کر دو, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کر. تو یہ مولانا حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے دار تھے, ان کی حالت بھی اچھی تھی. تو ایک دوسرے صاحب جو ہے انہوں نے حاجی محمد شریف صاحب کو کہا کہ یہ ہدیہ آپ اپنے رشتے دار کی خدمت میں پیش کر دینا. تو انہوں نے پیش کیا, تو انہوں نے حاجی محمد شریف صاحب کو کہہ دیا کہ آپ میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا. تو حاجی محمد شریف صاحب کو یہ چیز پسند نہیں ہے, کہا کہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ, خود جا کر کے ان سے کہو کہ آپ نے ہدیہ بھیجا شکریہ, اور ان کو ریٹرن میں ہدیہ بھی دو اور اس نے جو دیا ہے اس سے بہتر ہدیہ دو, اس لیے کہ آپ کی حالت اچھی ہے. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. جی,
جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو تمہیں بھی جواب میں اچھا ہدیہ بھیجنا چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے,
ہدیہ کسی کو محتاج سمجھ کر مت دو, ہدیہ دے کر اپنا احسان مت مانو کہ میرے ہدیوں سے یہ پل رہا ہے, نہیں, کہ اس کا احسان مانو کہ وہ قبول کر رہا ہے. بالخصوص بزرگان دین کو جب ہدیہ دے تو ایسا نہیں سمجھنے گا کہ وہ لالچی ہوتے ہیں. وہ تو کتنے لوگوں کو منع کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں چلنے پاتا, کبھی کبھی پتہ چل بھی جاتا ہے. تو بہت احتیاط کیا جائے, وہ ساری شرعی حدود کو دیکھ کر کے لیتے ہیں, تو اپنا احسان سمجھے. جی,
حضرت رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد
اپنے آپس میں بھی ہوتا ہے اپنا دوست ہے ذرا کم درجے کا ہے تو کہ چلو ہمیں اچھی پروفٹ ہوئی ہے اس میں سے 1000 pounds ان کو بھی دے دیتے ہیں ذرا گھر میں ان کے حالات ہیں. نہیں, محبت کی نیت سے دو اور احسان مت سمجھو اس کو, کسی کو بھی کچھ دو احسان مت سمجھو. احسان کرنے والے کو احسان کر کے بھول جانا چاہیے اور جس کے اوپر احسان کیا جائے اسے زندگی بھر نہیں بھولنا چاہیے. آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے, جس پر احسان کیا جائے وہ بھول جاتا ہے اور احسان کرنے والا زندگی بھر یاد رکھتا ہے. جس پر احسان کیا جائے اسے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب انڈیا سے آئے تھے ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ مقروض تھے قرض, تو انڈیا سے بھی پوری فیملی آئی تو قرض لے کر آئے تھے, یہاں پر بھی گھر خریدا میلبورن روڈ کے اوپر تو قرض لے کر. تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کئی مرتبہ کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا قرض دینے والوں کا اور اسی طرح دوسری لائن سے احسان کرنے والوں کا, کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ 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 تمہارے ساتھ اگر برا سلوک بھی کرے تو تم برا سلوک مت کرنا, اس لیے کہ یہ تمہارے باپ پر احسان کرنے والے لوگ ہیں, تم اپنا اچھا معاملہ, یعنی مرنے کے بعد کے لیے کہہ رہے ہیں. خود تو جو معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا, مجھے وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی رکھنا, اس لیے کہ تمہارے والد کے اوپر ان کا احسان ہے. اور باپ پر جو احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی کہلا جاتا ہے, اس لیے کہ باپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو باپ سیٹل ہوتا ہے تب جا کر کے اولاد سیٹل ہوگی. اسی لیے قرآن میں بھی جگہ جگہ پر یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر میں نے یہ احسان کیا تھا, تمہارے اوپر میں نے یہ احسان کیا تھا, تمہارے اوپر میں نے یہ احسان کیا تھا. تو وہ تو کئی سو سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں پر احسان ہوا تھا. کہتے ہیں نہیں, باپ پر جو احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر آٹومیٹکلی احسان ہوتا ہے. تو اس لیے احسان اگر کوئی ہم پر کرے وہ بھولنا نہیں چاہیے اور احسان کر کے بھول جانا چاہیے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, ہم کسی پہ احسان کریں اور ہم اس کا ذکر کرتے رہیں تو اس سے ہمارا جو کچھ اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے.
حضرت رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے پر خلوص ہدیہ اور محبت اور پیار بھرے انداز میں شکریہ کے ساتھ قبول کرے اور اچھا تأثر ظاہر کرنے کے لیے جواباً استطاعت کے مطابق ہدیہ بھیجے. حضرت کا معمول تھا کہ اگر کسی کے یہاں پر تکلف کھانا کھایا ہو تو جب اس کی دعوت کرتے تو اس کے لیے بھی ایسے ہی پر تکلف کھانے کا اہتمام.
ہمارے یہاں انڈیا میں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, بندے پر ان کی شفقتیں رہی, محبتیں رہی اور بہت مستغنی اور انڈیپینڈنٹ تھے. تو وہ ایک ملک میں گئے تو وہاں کسی رئیس نے ان کو ہدیہ دیا, تو بعض دفعہ نہ چاہنے کے باوجود بھی شر فتنے سے بچنے کے لیے بھی بعض لوگوں سے لینا پڑتا ہے. ایک آدمی انفلوئنشل ہوتا ہے تو خامخواہ دشمنی سر پہ لینے کی. تو حضرت جو ہے وہ ایک سال کے بعد پھر وہاں اس ملک میں گئے تو بہت بڑے مجمع میں وہ ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے پہچانا, آپ نے مجھے پہچانا کہ نہیں. تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد ہے آپ گزشتہ سال آئے تھے اور میں نے آپ کو اتنی رقم دی تھی. اور رقم بھی معمولی تھی. تو حضرت مولانا تو بہت مستغنی تھی. تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہاں مجھے خوب یاد ہے, خوب یاد ہے, اور آپ کی رقم کو میں نے سوئس بینک میں جمع کرایا ہے. بہت بڑا تحفہ آپ نے دیا تھا تو وہ تو میں نے سوئس بینک میں جمع کرایا ہے. پھر اسے ڈانٹا, اس لیے دیا تھا سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے. اور وہ جو نوٹ اس نے دی تھی وہی نوٹ حضرت نے جیب میں رکھی تھی ایک سال تک, اس لیے کہ اندیشہ تھا حضرت کو کہ یہ شاید ایسا کرے گا, اور اسے نکال کر سب کے سامنے دی تھی کہ بھائی یہ واپس لے لو اپنی رقم. ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنے کا کسی کو. جی.
حضرت رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اگر کسی کے یہاں پر تکلف کھانا کھایا ہو تو جب اس کی دعوت کرتے تو اس کے لیے بھی ایسے ہی پر تکلف کھانے کا اہتمام کرتے، اور اس پر نکیر کرتے کہ خود تو آدمی کسی کے یہاں عمدہ کھانے دعوت میں کھائے لیکن اس کی دعوت کرے تو سادہ کھانا کھلائے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے
کسی کے یہاں ہم جاتے ہیں تو دعوت کھلاتے ہیں، پھر ہمارے یہاں وہ آئے تو کچھ تو ہمیں ان کی خاطرداری کرنی چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ اپنے حالات کو دیکھ کر کرنے چاہیے.
میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور حاجی شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خانقاہ حاضر تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ مضمون نقل کرانا ہے، کیا اجرت پر نقل کر دیں گے؟ اس پر میرے شیخ نے فرمایا کہ میں بغیر اجرت کے ہم بخوشی نقل کر دیں گے. اس پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اجرت لو تو مضامین نقل کراؤں گا ورنہ نہیں. نسبت کی برکت.
دیکھو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات، یہ بار بار کہی جاتی ہے بات کہ دین کا جو عبادات کا شعبہ ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے پکڑ لیا ہے. ذرا غور سے اس کو سنیں، دین کے عقائد کے بعد کل چار شعبے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ان سب کو اگر 25% ہم بنائیں تو دین کے 100% میں سے 25% عبادات ہیں، 25% معاملات ہے، 25% معاشرت ہے اور 25% حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق کو کوئی نہیں جانتا، معاشرت کو کوئی نہیں جانتا، معاملات کو کوئی نہیں جانتا، صرف جانتے ہیں عبادات. اور عبادات میں بھی کچھ چیزیں، نماز، روزہ، زکات، عمرہ، تلاوت، اور اس میں بھی اخلاص ہے یا نہیں، کوالٹی کچھ نہیں، بس اتنا ہی دین ہے ہمارے پاس. پھر بھی ہمیں اپنے بارے میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھو تاکہ پورا دین سمجھ میں آئے. جب پورا دین سمجھ میں آئے گا تو پورے دین پر عمل کریں گے نا. ایک شخص کو معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، معاشرت کا علم ہی نہیں ہے، حسن اخلاق کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ 75% دین تو اس کی زندگی میں آنے سے رہا. اور عبادات جو ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق کا تعلق مخلوق سے ہے. یہ اہم بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ تو غفور الرحیم ہے، مگر بندے تو قیامت کے دن پکڑ کریں گے، نیکیاں لیں گے، ان کے گناہ ہمارے سروں پر ڈالیں گے. اور دوسری بات یہ کہ عبادات جو ہے، عبادات وہ گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم دیکھ بھی لے تو اسے کیا سمجھ میں آئے گا. اور معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق تو پبلک کے ساتھ، اور غیر مسلم کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اوہ ایسا معاملہ کیا، ایسی معاشرت، ایسا اخلاق، تو اس سے وہ متاثر بھی ہوں گے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے دو مرید گئے، خود حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک دوسرے حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے یہ حضرت حکیم الامت کے پاس پہنچے تھے. ایک بستی میں یہ رہتے تھے، تو حاجی شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پہلے سے مرید تھے. تو ایک مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ کو اتنا حق نہیں کہ وہ مرید سے کہے کہ بھئی تم لوگ یہاں دو دن ٹھہرنے والے ہیں تو میرا فلا کام کر دو, پورا حق ہے. مگر حضرت تھاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ہم سے کہا, وہ فوٹو کاپی وغیرہ کا زمانہ تو تھا نہیں, کہ کتابوں میں سے کچھ مضامین لکھوانا چاہتا ہوں. تو اجرت پر کام کرنے کے لیے آپ دونوں میں سے کون تیار ہے؟ یعنی اجرت طے کر لیتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے 5 روپیے, 2 گھنٹے کے 10 روپیے. یعنی معاملہ دیکھو کہ کسی کو کمپیل نہیں کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے. تو حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بغیر اجرت کے یہ کام آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, بغیر اجرت کے یہ کام کرواؤں گا ہی نہیں, اجرت لے کر کرو. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا اگر خوش دلی سے کوئی بغیر اجرت کے بھی کرے, مگر یہ حضرت کا احتیاط کہ پتہ نہیں خوش دلی سے کر رہا ہے یا اوپر اوپر سے شرم کی وجہ سے کہہ رہا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اور اللہ ہمیں معاف فرماوے, ہمارا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ ذرا ہم سے کوئی چھوٹا ہے تو اس کے اوپر ہمارا پورا حق ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان سے رات کو کام کراؤ, دن کو کام کراؤ, گھنٹوں تک کام کراؤ, مشکل کام کراؤ, آسان کام کراؤ, جو جی میں آیا بس سونپ دیا. یہ دیکھو یہ ہے معاملات میں احتیاط کہ کسی کی طبیعت پر ہم بوجھ نہ بنے. جی.
نسبت کی برکت. ایک مرتبہ میرے شیخ حاجی شیر محمد رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لے گئے. فرمایا کہ میں قبر پر پہنچا تو ان کی قبر پر لکھا تھا حاجی شیر محمد. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری قبر پر کیا لکھا ہوا ہونا چاہیے, تو فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ لکھا ہوا ہو محمد شریف تھانوی. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ صرف اس نسبت سے ہی میری مغفرت ہو جائے گی.
بس ایک تعلق تھا اپنے شیخ سے محبت, کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میری قبر کے اوپر محمد شریف تھانوی لکھ دیا جائے, میرے حضرت کے نام کی طرف منسوب کر کے. اور یہ ان کا اپنی عقیدت تھی کہ مجھے امید ہے کہ حضرت کے نام کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی. عقیدت ہو سکتی ہے, باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. جی.
بندے کا تعلق حضرت والا سے 15 سال سے زائد عرصے کا رہا, بہت قریب سے دیکھا, کمال تواضع, واقعی عجیب تھے, ایک ایک ادا عجیب تھی, بہت شفقت فرما تھے, ذرا سا کام کر دیا تو عجیب محبت بھری دعاؤں سے نوازتے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی کوشش یہی رہتی تھی کہ وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں, حالانکہ وہ 90 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکے تھے, لیکن یہ حضرت والا کی فطرت ہو چکی تھی کہ دوسرے کو اپنے کام کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے. کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت والا اٹھے اور گھر سے سائیکل اٹھایا اور مہمانوں کے لیے بوتل یا پھل لے کر آ گئے, کسی کو معلوم بھی نہ ہونے دیا.
یعنی اپنے وقت کے شیخ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. کہتے مہمان آئے تو ان کو بٹھایا اور بٹھا کر چپ چاپ نکل گئے باہر, پتا بھی نہیں چلا کسی کو, پچھلے دروازے سے کسی طرح. اور بائسیکل تھی ان کے پاس, تو کہ بائسیکل پر بیٹھ کر جا کر کے سوڈا وغیرہ کی بوٹلیں, یعنی ڈرنکس بوٹل میں لے آتے, پھل لے آتے اور مہمانوں کو کھلاتے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ بھائی چلو کسی خادم کو بلا لیتے ہیں, یہ اعلیٰ درجے کی تواضع تھی. جی.
واقعی تواضع تو حضرت والا کے خمیر میں رچی بسی ہوئی تھی. بہت منت سماجت کر کے حضرت والا سے بندہ درخواست کرتا کہ حضرت یہ کام میں کر کے آتا ہوں, تو بمشکل اجازت ملتی. لیکن بہت حدود و قیود کا خیال کر کے بندے کی آزادی پر ذرہ بھر کوئی فرق نہ آئے تب کوئی کام بتاتے۔ میری سعادت، آخر عمر میں بمشکل اس کی اجازت دی کہ بندہ موٹر سائیکل پر گھر سے۔
تواضع جو ہے، ایک تو ایسے ہی اوپر اوپر کہنا کہ میں تو بہت گندا ہوں، بہت گنہگار ہوں، ایسی جگہ پر کہنا کہ جہاں ایسا خیال آوے کہ سب میری تعریف کریں گے، اور دسترخوان جلدی جلدی بچھا دینا، پلیٹیں رکھ دینا، برتن دھو لینا اسی نیت سے کہ مجھ سے چھوٹے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بارے میں ایسا تأثر قائم کریں گے کہ ہمارے امیر میں، ہمارے حضرت میں، ہمارے استاد میں، ہمارے والد میں بہت تواضع ہے، تو یہ تو بدترین قسم کا تکبر ہے۔ ایک تو ہے نا کہ تکبر، تکبر کی شکل میں، یہ تواضع کی شکل میں تکبر، جلدی جلدی لوگوں کے لیے جوتیاں رکھ دے اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت تواضع، یہ بدترین قسم کا تکبر، تواضع کی شکل میں تکبر۔ یہ اصل جو تواضع اور ہمبلنس جو دل میں آتا ہے وہ نفس کی اصلاح کرانے کے نتیجے میں آتا ہے۔ یہ پیری مریدی جو ہوتی ہے اس میں نفس کی اصلاح کرائی جاتی ہے، اور نفس کی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک برتن میں گندگی ہے تو اسے آپ نے اچھی طرح سے دھویا، اسکرب کر کے سب گندگی نکال دی اور اس میں پھل فروٹ رکھ دی، تو تھوڑی دیر پہلے جو برتن گندا لگ رہا تھا اور دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا، اب اس کی طرف دل جا رہا ہے، تو اندر سے سب اسکرب کر کے نکال دیا جائے اور اچھی چیزیں اندر ڈال دی جائے، تواضع۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بزرگ بھی بہت اونچے پائے کے تھے، پوری دنیا میں جو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے انہی کی برکات ہیں۔ ایک مرتبہ دیوبند کی طرف آ رہے تھے راستے پر، پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی چل کر آتے تھے، تو دیکھا کہ ایک کسان، غریب آدمی، فارمر، وہ کسی ویلیج سے اپنے سر کے اوپر گنے کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، شوگر کین کی گٹھڑی، اور پسینے میں ریب زیب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تیرا تعاون کروں میں، اٹھا لوں میں؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، ہمارے یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں، یہ لباس وغیرہ میں بھی ایسے رہتے تھے کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مولوی ہوگا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی میرے جیسا دیہاتی لگ رہا ہے، تو اس نے وہ گنا حضرت کے سر پہ ڈال دیا۔ تو امت کی خیر خواہی ان لوگوں کے دلوں میں کتنی تھی کہ یہ بےچارا غریب آدمی ہے، تھکا ہوا ہے، ابھی دیوبند کافی فاصلے پر ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، تو مدد کی حضرت نے۔ مدد کی تو وہ پوچھتا ہے حضرت سے کہ تو مولوی محمد قاسم نانوتوی کو جانے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں جانوں ہوں، وہاں کی زبان میں کہا کہ ہاں جانوں ہوں، لیکن سنا ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو یہ انہی کے لیے ہدیہ لے کر میں جا رہا ہوں۔ مگر حضرت خاموشی سے چلتے رہے۔ اچھا، تواضع کے ساتھ اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا۔ جب دیکھا کہ اب دیوبند کے اتنے قریب ہم آ گئے ہیں کہ شاید مجھے کوئی دیکھ لے، شاید مجھے کوئی دیکھ لے، تو میرا یہ عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، تو کہا کہ ابے تو بھی اٹھائے گا یا نہیں؟ میرے پاس ہی اٹھوائے گا، ایسا کہ ڈال دیا اس کے سر پر، اور الگ ہو گئے دونوں۔ دونوں الگ ہو گئے تو حضرت کا قیام مسجد چھتہ میں رہتا تھا، دیوبند میں ایک مشہور مسجد ہے مسجد چھتہ، وہاں حضرت مسجد ہی میں رہتے تھے، ایک کمرہ تھا مسجد میں. اب یہ پوچھتے پوچھتے کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے, مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے, تو لوگوں نے دکھایا اور وہاں پہنچ گئے. اب مسجد میں حضرت اکیلے ہی تھے, تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے, تو کہا کہ بھائی مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ ہاں تجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ مولانا قاسم کے لیے لایا ہو. اس لیے تو قاسم نانوتوی بھی بن کر بیٹھا ہوا ہے یہاں, مگر میں تجھے دینے والا نہیں ہوں, یہ تو حضرت کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی قاسم نانوتوی میں ہی ہوں. کہا کہ نہ, میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں, دیکھو تو صحیح. شان بات کچھ نہیں تھی, حالانکہ تھے کتنے بڑے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی باہر جا, اور باہر جا کر دو تین آدمیوں کو پکڑ کے لے آ اور ان کو پوچھ کہ یہ کون ہے. وہ باہر گیا اور دو تین آدمیوں کو بلا کہ یہ کون ہے, تو لوگوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی. یہ توازو اور ہمبلنس. میں ابھی مسجد معاذ ابن جبل میں گیا تھا بدھ کے روز, تو وہاں میں نے ایک بات کہی کہ 1400 ایئرز کے اس سرے کے اوپر جو واقعہ ہے وہی اس سرے پر ملے گا. ادھر توازو کا واقعہ صحابہ میں دیکھو تو ادھر ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں ملے گا, ادھر اخلاص کا دیکھو تو ادھر ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں ملے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گزر رہے تھے تو سادہ کپڑے, تو ایک شخص نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا, یہ تو ادھر کا واقعہ بیان کیا نا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اب دوسرے سرے پر جاؤ. تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ بھائی کولی کا کام کرے گا, کہ کیا کرنا ہے, تو کہ یہ سامان اٹھا کر میرے گھر پہنچانا ہے. تو کہ بالکل اٹھا دوں گا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا. اب اسے پتا ہی نہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں اور اس علاقے کے گورنر ہے. سلمان فارسی صحابی رسول اور پھر حکومتی پولیٹیکل لیول کے اوپر ان کو اس علاقے کا پورا گورنر, کا کولی کا کام کرے گا, کہا کیا کرنا ہے, تو کہ یہ اٹھا کر کے میرے گھر پہنچانا ہے. تو حضرت نے دیکھا کہ یہ بیچارہ اٹھا نہیں سکتا, تبھی تو کولی کی تلاش میں ہے, اٹھا لیا. اٹھا لیا اور اٹھا کر کے جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں کی نظر پڑی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا سامان کا گٹھڑا اٹھائے, تو لوگ دوڑے اور کہا کہ السلام علیک یا ایھا الامیر, اب ہمیں دے دیجیے, اب ہمیں دے دیجیے. تو تب جا کر کے اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو کہا کہ اس میں معافی کی کیا بات ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں, اب فکر نہیں, ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا تعاون کیا, اس میں کیا ہو گیا, اور کسی اور کو بھی نہیں دیا, اس کے گھر تک خود پہنچایا. تو یہ اس سرے میں جو واقعات ہیں وہ 1400 ایئرز تک دنیا میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے اپنے دل کی اصلاح کروائی اور یہ ساری خوبیاں ان میں تھیں, اور یہ آخری سرا جو ہے ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں, ان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہاری ترغیب کے لیے تمہیں دو ایسے واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھو اخلاص کتنا اعلیٰ درجے کا, کہ چھپایا, کہا کہ میرے اور میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان دو واقعات کو, مگر تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں عبرت ہو ان واقعات کو سن کر. کا پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے جب نکلا, اور یہ دونوں واقعات اس وقت کے ہیں جبکہ آپ دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہیں اور مفتی ہیں, مفتی آف دارالعلوم دیوبند. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت, بوڑھی عورت, کنویں سے اپنے سر کے اوپر مٹکا اٹھائے ہوئے آ رہی ہے, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رک جاتی ہے, مٹکا نیچے رکھ دیتی ہے, پھر سر پہ اٹھاتی ہے. تو کہا کہ میں نے ذرا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, مجھے نظر کوئی نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ ماں جی میں اٹھا لوں یہ تمہارا, مجھے دے دیجیے. اور کہا کہ میں نے وہ مٹکا اٹھا لیا, اور وہ مٹکا میں نے اندھیرے میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچا دیا اس کے گھر تک. اور دل میں یہ خیال تھا کہ ایک عورت سامنے بیچاری مجبور ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے. اور ایسا خیال نہیں تھا کہ روزانہ یہ کام کروں گا. کہا کہ اس کے گھر میں وہ میں نے مٹکا پہنچایا, اور جب میں واپس پلٹ کر لوٹنے لگا تو کہا کہ میرے کانوں میں اس کی دعا کرنے کی آواز آ رہی تھی, تو میرے لیے دعائیں کر رہی تھی. اب سوچو, اتنے بڑے مفتی, دارالعلوم دیوبند کے استاد, تو نیکیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی نا, مگر اخلاص کے کسی کو پتا نہ چلا. توازو کے مٹکا اٹھایا ایک عورت کے لیے. ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ مدرسے میں چلے جاتے, کسی طالب علم کو کہتے کہ جاؤ اس کو مدد کرو. اور توازو اتنی, اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا اور محتاج سمجھتے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب اس کی دعائیں مجھے ملی تو میرے دل میں خیال آیا کہ محمد شفیع تجھے تو دعا کا مرکز مل گیا, آج تجھے دعا کا مرکز مل گیا. اور میں نے دل میں طے کر لیا کہ اب روزانہ میں یہ خدمت کروں گا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک میں دیوبند میں رہا, یعنی میری فجر کی نماز دیوبند میں تھی, دلی نہیں گیا تھا, کانپور نہیں کہیں گیا, دلی میں دیوبند میں جب تک رہا, پارٹیشن کے بعد تو پاکستان آ گیا, پارٹیشن سے پہلے جب تک دیوبند میں رہا, ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ اس عورت کے لیے میں نے پانی بھر کر کے نہ پہنچایا ہو. ایک واقعہ تو یہ کہا. دوسرا واقعہ یہ کہ میں تھانہ بھون میرے حضرت کے پاس جا رہا تھا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. تو میں نے ٹرین میں ایک شخص کو دیکھا جس کا تعلق حضرت کے ساتھ تھا, مرید تھا حضرت کا, اور وہ مجھے بھی جانتا تھا, میں اسے جانتا تھا, اور وہ فیملی کے ساتھ آ رہا تھا, اور رات کی ٹرین تھی. کہتے جب تھانہ بھون کے اسٹیشن کے اوپر ریل گاڑی رکی تو میرا تو اپنا چھوٹا موٹا جو سامان تھا اسے لے کر کے میں چلنے لگا, اور میں نے اندھیرے میں سنا کہ وہ شخص جو فیملی کے ساتھ ہے اس کے پاس لگیج بھی زیادہ تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ کولی 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 کو بلا رہا تھا وہ کہ کولی مل جاوے تو میرے لیے سامان. حضرت فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا رہا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ ہے, اس لیے کہ کولی تو فوراً آ جاتا ہے, جب کولی آیا نہیں تو اس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بیچارہ بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے, کولی کوئی ہے نہیں, یہ پہنچے گا کیسے, تو اس کا تعاون کرنا چاہیے. اور مجھے یہ خیال آیا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں, تو میں اگر جاؤں گا سامان اٹھانے کے لیے تو وہ اٹھانے نہیں دے گا. تو کہا کہ میں نے چادر وادر اڑی, اپنے منہ کو کور کر لیا, اور کولی کولی کر کے میں دوڑا کہ ہاں بھائی کولی آ رہا ہے, کولی آ رہا ہے. اور کہا کہ میں نے, اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا مشکل کام کبھی کیا بھی نہیں ہوگا, اور تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, اس سے بھی شاید زیادہ ہو. تو کہا کہ وہ تو مجھے کولی سمجھ کر کے سارا سامان چڑھانے لگا. بہرحال جتنا میں اٹھا سکا اس نے لاد دیا, اور پھر جو ہے ہم چل پڑے. اور پورے راستے میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس سے اور کہا کہ بہت تھک گیا. اور پھر جب ہم پہنچے تو ان کو تھانہ بھول میں جس گھر میں ان کا قیام تھا, میرا دوسرے گھر میں تھا ان کا گھر میں, تو کہا کہ وہاں پر میں نے سامان اتارا تو وہ صاحب اندر چلی گئی اور کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں ٹھہریے, یعنی رقم دینے کے لیے. کہا کہ وہ واپس آیا, مگر جب وہ واپس پیسے دینے کے لیے آئے اس سے پہلے میں نکل چکا تھا, اس لیے کہ میں نے تو یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا تھا. اور وہ خود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن حضرت کی مجلس میں میری موجودگی میں وہ صاحب مسئلہ پوچھنے لگے, اس لیے کہ وہاں تو معاملات سکھائے جاتے تھے, تو ان کو فکر ہوئی وہ دوسرے مرید کو بھی کہ ایک شخص نے رات کو میرے لیے کولی کا کام کیا اور اسے میں اجرت دوں اس سے پہلے ہی چلا گیا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کہا کہ حضرت کے سامنے یہ واقعہ اس نے بیان کیا اور حضرت اس واقعے سے بہت محظوظ ہوئے اور دعائیں نکلی اس شخص کے لیے, اور کہا وہ میں تھا, مگر میں نے باڈی لینگویج سے بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ میں تھا. حالانکہ دل میں یہ تقاضا ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ چلو یار حضرت کو بتا دوں کہ حضرت وہ تو میں تھا تاکہ حضرت کی دعائیں ملے, نہیں بالکل نہیں. تو یہ واقعات جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے کے, وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اپنے صاحبزادوں کی تربیت کے لیے دونوں قصے بیان فرمائے اور کہا کہ یہ واقعات میرے اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو بھائی دل پر جب محنت کی جاتی ہے صحیح محنت, تو اصلاح ہوتی ہے, اور اصلاح ہوتی ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا بلکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. تھوڑی محنت کرے آدمی تو ہم اپنے مشائخ کے ساتھ جو وابستہ ہے ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کریں, ان کی مجالس کے اندر جائیں اور اس نیت سے جائیں کہ جو کچھ اللہ تعالی شانہ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے وہ ہمیں ملے, اور اپنی زندگیوں میں جو کوتاہی کمزوری نظر آئے وہ بتلائیں اپنے شیخ کو, اور وہ جو اس کے اوپر کہیں اس پہ عمل کریں. اور سب سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ معمولات کی پابندی ہے, اس سے دل منور ہوتا ہے ذکر اللہ کے نور سے, اور پھر جو ہے وہ شریعت مطہرہ پر پابندی آسان ہو جاتی ہے, تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. اور جب یہ مجاہدہ ہوگا اور شیخ کے ساتھ میں صحبت ہوگی تو پھر بہت نفع ہوگا. تو مشائخ سب کے ہوتے ہیں اپنے اپنے, ان سے خوب فائدہ اٹھائیں, اور جو لوگ کسی سے بیعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی کمپیٹیبل شیخ سے بیعت ہو جائیں اور بیعت ہو کر کے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی قدردانی نصیب کرے ہمارے مشائخ کی, اور آخرت کی فکر عطا فرمائے. ان حضرات کو پتا تھا کہ یہاں رسوائی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, آخرت میں رسوائی نہیں ہونی چاہیے. میں نے اپنے حضرت کو دیکھا, حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی معافی مانگنے میں آر یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ایسے واقعات سنے بھی اور ایسے واقعات دیکھے بھی کہ تواضع بے انتہا, بے انتہا تواضع کے مجسمے تھے حضرت, تواضع کے. اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جتنے سالوں تک حضرت کو دیکھا کسی ایک مرحلے پر حضرت کے کسی عمل سے بڑائی ظاہر نہیں ہوئی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی ذرا نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے, بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی نفس غالب آ جاتا ہے, مگر ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ بہت جلدی وہ اس کی پکڑ سے باہر نکل آتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں, مگر کبھی بھی تعلی اور بڑائی نہیں دیکھی حضرت کے اوپر. غیبت حضرت کے یہاں نہیں ہوتی تھی, تواضع, اخلاص پاؤں پکڑ لیتی تھی چھوٹوں کی, پاؤں پکڑ لیتے تھے اور پاؤں پکڑ کر معافی مانگتے تھے. جب کوئی معاملہ ہوتا تھا, ظاہر ہے کہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں, تنظیم چلا رہے ہیں, تو کبھی کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس میں سامنے والے کے لیے کڑوا ہوگا, تو اس میں بھی ڈرتے تھے, تو پاؤں پکڑ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے اپنے چھوٹوں سے کہ میں نے جو کچھ کیا حق سمجھ کر کیا ہے, لیکن اگر مجھ سے تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, اس لیے کہ آخرت کا مسئلہ بڑا شدید ہے. ایسا فرماتے تھے, آخرت کا مسئلہ بڑا شدید ہے. اور ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ, وہ قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیس چل رہا تھا, تو اس وقت بڑے بڑے علماء وہاں اس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے حضرت, وہاں کے پاکستان کے اٹرنی تھے اس وقت کے سب سے بڑے اٹرنی جنرل, وہ بھی آئے ہوئے تھے, ریاض الحسن گیلانی اور ڈاکٹر محمود غازی, سب بڑے بڑے لوگ تھے. اس لیے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کیس کا اثر پڑنے والا تھا کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر. کیپ ٹاؤن میں کیس چل رہا تھا, اس میں مجھے بھی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی. میں تو کسی قابل نہیں تھا, مگر بزرگوں نے مشورے میں طے کیا تو مجھے بھی وہاں بلا لیا گیا. میں بالکل جوان تھا اس وقت, میری عمر 24 ایئرز کی تھی, تو میرے لیے سعادت کی بات یہ تھی کہ اس میں میرا تھوڑا حصہ لگ گیا, اور حصہ کیا بس کھانے پینے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے, کورٹ میں چلے جاتے تھے, باقی تو کوئی خاص کام ہم نے کیا نہیں. مگر حضرت کی اس وقت شفقتیں ہمیں بہت ملی, اور ان سب بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ کیسے جد و جہد کر رہے ہیں, کیسے محنت کر رہے ہیں. تو اس وقت کسی موضوع پر ایک دوسرے عالم کو ہمارے حضرت کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی, تو غلط فہمی ہو گئی تو حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ داخل ہوئی اور ایک دم حضرت پر برس پڑے, حالانکہ وہ بات ہی غلط تھی, یعنی کسی نے ان کو غلط انفارمیشن دیا تھا, بہت برس پڑے حضرت کے اوپر. اب حضرت بھی چھوٹے آدمی نہیں تھے, اور حضرت کے وہاں بہت چاہنے والے لوگ تھے, پورا حلقہ حضرت کا تھا, ان کے پیچھے چلنے والے تو دو چار آدمی بھی نہیں تھے, ان کی بھی ایک حیثیت اپنی. تو حضرت کا اپنا ایک انداز تھا کہ حضرت غصے میں ہوتے تھے, سیریس ہوتے تھے, تکلیف میں ہوتے تھے, تو پورے جسم میں کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ جانتے تھے, مگر ہونٹوں کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. حضرت کبھی قادیانیوں کے خلاف تقریر کرتے تھے اور تقریر میں بہت غصے میں بولتے تھے, تو آنکھیں بند کر کے آپ سنو تو ایسا لگتا تھا کہ بہت غصے میں ہے, اور آنکھ کھول کر کے دیکھو تو حضرت کے ہونٹ پر مسکراہٹ رہتی تھی ہمیشہ, نیند میں بھی مسکراہٹ رہتی تھی, ہونٹ ہی اللہ نے ایسے بنائے تھے. تو حضرت جو ہے ایسے سنتے رہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت ہنس رہے ہیں اور مسکراہٹ, بالکل سناٹا. اب ایک آدمی خاموش, دوسرا آدمی بولے تو کتنا بولے, وہ تو دونوں طرف سے بولے تو لڑائی لمبی ہوتی ہے, 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ بہت بولے حضرت کو, اس لیے کہ وہ بھی بڑے اسٹیچر کے آدمی تھے اور ایسا سمجھ رہے تھے کہ. جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت نے یوں کر کے ان کی طرف سر اٹھایا, سر اٹھا کر کے کہا کہ مولانا آپ نے میرے بارے میں جو باتیں فرمائی وہ اس لیے فرمائی کہ آپ کو اتنی ہی معلوم ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں. آپ نے میرے بارے میں جو بری بری باتیں ابھی بیان فرمائی کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے, کہا کہ یہ اس لیے بیان فرمائی کہ آپ کو اتنا ہی معلوم ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. تو وہ مولانا صاحب بعد میں یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا یوسف لدھیانوی کے اس جملے نے مجھے ذبح کر دیا. وہ بھی بڑے سمجھدار آدمی تھے, عالم تھے بڑے, کہ مولانا یوسف لدھیانوی کے اس جملے نے مجھے ذبح کر دیا. تو دیکھو اصلاح جب ہو جاتی ہے تو نفس مٹ جاتا ہے, آدمی پھر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. ورنہ ہم دین پر چلیں, دین کی بہت محنت بھی کریں اور ایسا لگے کہ ہمارے اندر بہت دین ہے, مگر اندر اصلاح نہیں ہوگی تو کرنچ آئے گا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے, کرنچ آئے گا تو توازو سے پیش نہیں آ سکیں گے. اور یہی چیز ہے کہ اندر کی اصلاح نہیں ہوگی تو موت کے وقت جب کرنچ آئے گا تو ایمان کی سلامتی نہیں ہو سکے گی, وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اسے صاف کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اسے میلا کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مشائخ سے برابر رابطے میں رہیں, محبت کے ساتھ رہیں, ان کی محبتیں اور دعائیں لیں اور اپنی اصلاح کرائیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرماوے, اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کرے, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته رشدا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك. ایک منٹ بھائی, ذکر کا سب مضبوطی کے ساتھ معمول بناؤ. ذکر تو مشائخ نے جو پڑھنے کے لیے بتلایا ہے, جو تسبیحات بتلائی ہیں, اسے برابر مضبوطی سے پکڑو, محبت کے ساتھ ذکر کرو. اور ذکر میں تسبیحات ہیں, اور تسبیحات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت, اور بھی ہیں مگر یہ دو چیزیں خاص. اور پھر رابطہ رکھو تاکہ ذکر میں ترقی ہو اور دل ذاکر بن جائے, دل میں ذکر کا نور اتر جائے. اور جن کا کسی شیخ سے تعلق ہے وہ تو شیخ کے بتلائے ہوئے ذکر کو اور تلاوت کو برابر پکڑو, اور اس کے لیے ٹائم نکالو. اور جن کا کسی شیخ سے تعلق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ کمپیٹیبل شیخ تلاش کریں. گھبرانے کا نہیں, اس میں گھبرانے کا بالکل نہیں, بہت آسان ہے. جو کام ابھی کرنا ہے وہی کام شیخ سے بیعت ہونے کے بعد کرنا ہے, کچھ بڑھتا نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ ابھی اکیلے کرنا ہے, بعد میں شیخ کے سپورٹ کے ساتھ کرنا ہے بس. اور جب تک شیخ نہ ملے اس وقت تک روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ استغفار پڑھو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ درود پاک پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن پاک کی تلاوت کرو, کوارٹر پڑھو, آدھا پڑھو, 3/4 پڑھو, 1 تک جانا چاہیے. اور طریقہ کیا ہے کوئی بھی عمل کرنے کا؟ پہلے عمل کو فکس کرو کہ یہ عمل, آئی نیڈ ٹو کیری آؤٹ دس عمل. اس کے بعد اس کے لیے ٹائم فکس کرو. تو عمل فکس کرو, ٹائم ایلوکیٹ کرو, اور اس ٹائم پر سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے اس کام کو کر ڈالو. جسے نماز کے لیے کرتے ہیں نا کہ 8:15 عشاء کی نماز ہے, تو پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے روزانہ. اس کے بعد ہم ٹائم فکس کر لیتے ہیں کہ ایک مسجد میں 7:45 کو ہو رہی ہے, دوسرے میں 8:15 کو ہو رہی ہے, تیسرے میں 7:30 کو ہو رہی ہے. تو ہم اپنا ٹائم ایلوکیٹ کر لیتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم دی ون ایٹ 8:30, 8:15, 7:15. اور وہ جب وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بیوی بھی کچھ کہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں. بس دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو فار یور معمولات آلسو. پورا دین جو ہے نا, پورا دین, دا ہول شریعت, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ کار ہے, کار, بی ایم ڈبلیو, لیکسس, بہترین گاڑی, برانڈ نیو 50,000 pound کی گاڑی, اور پیٹرول کتنا ہوتا ہے, 5 pound کا, سستا بالکل. مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس تو 50,000 pound کی گاڑی ہے, مجھے پیٹرول کی کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ سستے پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. تو ذکر اللہ تو سستا نہیں ہے. توبہ توبہ, زبان پر ایسی بات آئے, ذکر اللہ سستا نہیں ہے. مگر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ نماز بہت اونچی چیز اس لیے کہ فرض ہے, زکات بہت اونچی چیز اس لیے کہ فرض ہے, حج بہت اونچی چیز اس لیے کہ فرض ہے, اور ذکر نفل ہے. تو نفل ہونے کی وجہ سے ذکر ایسا پیٹرول جیسا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر اللہ سستا نہیں ہے, مگر لیٹس اسیوم تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ سستا ہے. مگر سستا ہے, مگر یہ پیٹرول ہے, اس کے بغیر یہ شریعت کی گاڑی چلے گی ہی نہیں, چلے گی ہی نہیں. نماز پڑھ ہی نہیں, اور پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اس سے کہ ریا آ جائے گی, اس میں ریا آ جائے گی, چلے گی نہیں. یہ پیٹرول ہوگی تو ہی چلے گی. اور میں دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے یا یہ تسبیحات پڑھنا؟ وہ کہتے ہیں کہ فجر پڑھنا زیادہ مشکل ہے. میں نے کہا شیطان فجر تو پڑھنے دیتا ہے آپ کو, ذکر نہیں کرنے دیتا. اسی سے اندازہ لگاؤ کہ ذکر کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ فجر پڑھنے دیتا ہے بغیر ذکر کے, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس نماز کا اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگا, اور اگر اس نے ذکر کر لیا تو یہ نماز جو ہے وہ چلے گی برابر. اس لیے پیٹرول سے وہ روکتا ہے ہمیں کہ گاڑی گیرج میں پڑی رہے کوئی بات نہیں, کہ نماز یہی رہے گی, یہ مسجد ہی میں رہے گی, اوپر جائے گی ہی نہیں. اخلاص ہوگا تو اوپر جائے گی نا, سنت طریقے کے مطابق ہوگی تو اوپر جائے گی نا, خوشو خضو والی ہوگی تو اوپر جائے گی نا. تو یہ سوچنے کا. عمرہ کے لیے جاتے ہیں, رکتا ہے کبھی؟ عمرہ مشکل ہے یا ذکر مشکل ہے؟ 15 منٹ ذکر میں لگتا ہے, وہ اتنا آسان. عمرہ کتنا لمبا سفر ہے, وہاں یہ مشکل لگتا ہے ہمیں. تو اسی سے سوچو کہ شیطان ہمیں ذکر اللہ سے کیوں روکتا ہے, تلاوت سے کیوں روکتا ہے؟ اسی لیے روکتا ہے, اس لیے کہ یہ اگر ذکر قابو میں آ گیا تو اس سے نور پھیلے گا دل میں, اور دل میں جب نور پھیلے گا پھر آپ دیکھو اعمال کی کوالٹی کیسے ہو جاتی ہے. اس لیے بھائی شروع کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. صبح جو ذکر اللہ یہ مجلس ہوتی ہے وہ تو صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہمیں کچھ شوق پیدا ہو اور روزانہ ہم کرنے والے بن جائیں. اصل یہ ہے کہ خود فکر کرو, خود فکر کرو, چلتے پھرتے بھی زبان پر ذکر رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا ذکر کریں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایلوکیٹ کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائے, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا, 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا, 100 مرتبہ اس کے بعد کیا پڑھے, جو زبان پر آ جائے, جو زبان پر آ جائے. اگر استغفار چلتا رہے تو استغفار, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ استغفار ہی زبان پر آ جاتا ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درود پاک ہی زبان پر آ جاتا ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زبان, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی شیخ کو بتلانے کا اگر کوئی مرید ہے تو, اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ باطن کی خبر ملتی ہے شیخ کو کہ میری زبان پر فارغ وقت میں جب بھی ذکر کرنے جاتا ہوں تو استغفار ہی آ جاتا ہے. اس سے بھی شیخ کو پتا چلتا ہے کہ اندر روحانی حالت کیا ہے اس کی. تو چلتے پھرتے بھی زبانی ذکر سے انشاءاللہ قلب و دماغ کا ذکر نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے بھائی, اللہ توفیق دے.